بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز سورة النمل چل رہی ہے اس میں ملکہ بلقیس کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پچھلے درس میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا تھا جس کا حاصل یہ تھا پچھلے درس کا حاصل یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو یہ پیغام بھجوایا تھا کہ وہ ان کی بات یعنی اللہ کی بات مان کر خاموشی کے ساتھ آ جائے گا ملکہ بلقیس خود بہت بڑی طاقتور ایک بادشاہ تھی اور لاکھوں کا لشکر اس کا اپنا تھا لیکن اس کو یہ شک گزرا تھا اور بلکہ ایک یقین کی حد تک اس کا یہ شک تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ عام دنیا کے بادشاہوں کی طرح کے کوئی بادشاہ نہیں ہے اس شش و پنج میں اس نے آزمایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور ہدیہ تحفے لے کر بھیجا تھا اور اس نے ساتھیوں سے یہ کہا تھا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام میرے تحفوں کو قبول کر لیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ بادشاہ ہے اللہ کے نبی نہیں ہے اور اگر یہ میرے تحفوں کو قبول نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں یہ مجھے جو بلا رہے ہیں یا میرے سے بات ہو رہی ہے لڑنے کی یہ باتیں صرف اور صرف ایک اللہ کا حکم پہنچانے کے لیے ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے صرف نبوت ہی عطا نہیں کی تھی بلکہ پوری دنیا کی بھی بادشاہت عطا کی جنات ان کے قبضے میں تھے چرند و پرند ان کے قبضے میں تھے ہر چیز ان کے قبضے میں تھی طاقت دی اللہ نے تو انہوں نے یہ باور کرا دیا ملکہ بلقیس کے غلاموں پر اور خادموں پر کہ میرے پاس ان تحفوں کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں جس کے میں نے پچھلے درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کام کیا تھا کہ جو ان کے خادم آ رہے تھے ملکہ بلقیس کا تحفہ لے کر تو تحفہ کوئی چھوٹا موٹا تحفہ تھوڑی تھا وہ تو سونے کی اینٹیں تھیں 100 غلام تھے 100 باندیاں تھیں وہ بھی ایک لشکر تھا تحفے کا ایجا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے ساتھ یہ کام کیا تھا کہ اپنے خادموں کو یہ کہا تھا کہ سونے کا فرش بناؤ اور اس کے اوپر جانوروں کو کھڑا کرو جب ملکہ بلقیس کے لوگوں نے دیکھا کہ ہم تو چند اینٹیں لے کر آ رہے ہیں سونے کی یہاں تو اتنا بڑا فرش بنا ہوا ہے اور جانور کھڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر وہ اپنے پیشاب وغیرہ بھی اسی پر کر رہے ہیں تو وہ حیران ہو گئے کہ ان کے یہاں تو سونے کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے غرض یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے خادموں کو کہا کہ ہم آپ کا تحفہ قبول نہیں کریں گے. ان کے خادم گئے ملکہ بلقیس کے اور جا کر کہا کہ وہ تو کوئی عجیب ہی آدمی ہے، وہ تو بڑی طاقتور لوگ ہیں، ان سے لڑنے کا بھی ارادہ نہیں کرتا. چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام بلا چکے تھے اور یہ کہہ چکے تھے ملکہ بلقیس کو کہ آپ میرے پاس فوراً آ جاؤ، اور یہ جملہ لکھا تھا کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ یہ خط جو میں نے بھیجا ہے ملکہ بلقیس کے بنام حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا. فرمایا کہ انہ من سلیمان، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے. وہ انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالی علیہ میرے مقابلے میں زور مت دکھلانا، واتونی مسلمین میرے پاس مسلمان ہو کر آ جاؤ. ان کے خادموں کو بھی سلیمان علیہ السلام نے یہ دھمکی بھی دے دی تھی کہ دیکھو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خاموشی سے آپ کو بلا رہے ہیں اپنے ہاں، اور اگر وہ نہ آئی تو پھر یاد رکھنا، دھمکی بھی دی سلیمان علیہ السلام نے، فرمایا کہ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا فلنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون. یہ دھمکی تھی کہ ملکہ بلقیس کو جا کر پیغام دے دینا کہ ہمارے پاس آ جائے مسلمان ہو کر، فلنأتینہم بجنود، ورنہ ہم ایک ایسے لشکر کو مقابلے میں لے کر آئیں گے، لا قبل لہم، جن سے لڑنے اور مقابلہ کرنے کی تمہارے اندر سخت نہیں ہوگی. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، اور وہ ہمارا لشکر ملکہ بلقیس کو اپنی سلطنت سے ذلیل و رسوا کر کے بے عزت کر کے نکال دے گا، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ لوگ ذلیل و خوار ہو کے رہ جائیں گے. تو دو باتیں ہو گئی، ایک تو کہا کہ آ جاؤ، نہیں آئے تو دیکھو پھر مقابلہ ایسا ہوگا. ملکہ بلقیس نے مشورہ کیا، یہ پچھلے دس میں یہی باتیں آئی تھی، اور مشورے کے بعد ملکہ بلقیس نے کہا کہ ہم چلتے ہیں. خیر لمبا واقعہ، وہاں پہنچے، اس کے پہنچنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا جو انتہائی قیمتی دنیا جہاں کے سونے زیورات اور طرح طرح کے ہیرے جواہرات سے مرصع تھا، اور سات تالوں میں بند تھا، سات ہالوں میں بند تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلوا کر اپنے پاس رکھ لیا. جنات کو کہا، جنات نے کہا میں لے آؤں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ کے ذریعے کرامت دکھائی کہ وہ تخت کو اٹھا کر لیا ہے، جیسا قرآن کریم میں یہ واقعہ آتا ہے. اب یہ تخت بھی آ گیا. سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ اس تخت کو پہچانتی ہیں آپ، کہ یہ آپ ہی کا تخت ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں یہ ہے تو میرا ہی تخت. کأنہ، وہ ایسے ہی تو تھا، وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. تو اس نے یوں کہا کہ وَأُوتِنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، کہ ہمیں تو آپ کی نبوت کا علم پہلے ہی ہو چکا اور ہم آپ کے تابع دار ہو چکے ہیں، لیکن ایمان کبھی قبول نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، ملکہ بلقیس ٹھہر گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، لیکن اس نے ایمان قبول کرنے میں جلدی نہیں، کافی دن ٹھہری رہی، نہیں ایمان کو قبول کیا. اس کی وجہ یہ لکھی حضرات محدثین نے، چونکہ یہ مسلمان نہیں تھی، کافر تھی، تو سابقہ رسومات، سابقہ مذہب کی کے ساتھ وابستگی اور پرانی عادات اور قومی عادتیں، بعض اوقات عادتیں انسان کو اپنی ملک کی عادتیں بھی ہوتی ہیں، وہ عادتیں، بہت ساری چیزیں انسان کو حق بات قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. جیسے آج بہت سارے لوگ ہمارے یہاں کے وہ ہوتے ہیں تو خود تو بہت دیندار ہوتے ہیں، لیکن خاندانی رسومات، خاندانی معاشرت، خاندان کا رہن سہن، بہت ساری چیزوں کے چھوڑنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ مثلا کوئی آدمی ہے، وہ داڑھی رکھنا چاہتا ہے, کہتے ہیں میری پرانی عادت ہے, میرے خاندان میں کوئی رکھتا نہیں ہے, میں رکھوں گا کیسے, سب مجھ کو کوئی مجھ کو مولوی کہے گا تو کوئی مجھ کو صوفی کہے گا تو کوئی مجھ کو کہے گا کچھ کہے گا, تو کیوں میں اپنے رسم و رواج کو بدلوں. کوئی عورت برقع پہننا چاہتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میرے خاندان میں برقع کوئی پہنتا ہی کوئی نہیں ہے, میں نے برقع پہن لیا تو کیا بنے گا. کسی گھرانے میں مخلوط اجتماعات کے پروگرام ہوتے ہیں, مرد و عورت کے مخلوط ہیں جو کہ حرام ہے, ناجائز ہے, لیکن شادیوں کی تقریبات ہیں دوسرے ہیں. وہ کہتے ہیں ویسے تو ہم بہت نہیں کہ سب کچھ کرتے ہیں, لیکن اس پروگرام کو ہم چھوڑنے پر قادر نہیں, ہماری پرانی عادت ہے. یہ عادت جو ہوتی ہے نا, یہ بڑی سخت جان لیوا ہوتی ہے, عجیب چیز ہوتی ہے یہ عادت. قومی عادتیں, خاندانی رسم و رواج, برادریوں کے رہن سہن, اپنے دوستوں کے میں اٹھنا بیٹھنا اور ان کی عادتیں, یہ عادتیں انسان کو بعض اوقات سمجھنے کے باوجود چیزیں چھوڑنے میں چھوڑنے نہیں دیتی. یہ ایسی کام ہوتی ہے. یہ جو آتا ہے نا روایات میں, حدیث میں ہم پڑھتے ہیں واقعات کہ غیر مسلم جو تھے یہ جانتے تھے, یہ نہیں تھا کہ نہیں مانتے تھے, جان چکے تھے کہ یہ اللہ کے برحق نبی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جان چکے تھے. قرآن کا مقابلہ کیا کر سکتا تھا, کوئی نہیں کر سکتا تھا. وہ قرآن پاک جب سنتے تھے تو سن کر ان کی حالت غیر ہو جاتی تھی کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے, کوئی عام انسان نہیں ہے. لیکن ان کو یہ چیز آڑے آ جاتی تھی کہ لوگ ہم سے کیا کہیں گے کہ اس نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا, یہی تو رکاوٹ تھی. اور تھی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نہیں مان قبول کیا, عبد المطلب نے نہیں مان قبول کیا, آخر وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہے تو دوسری طرف ابو جہل آ کے بیٹھ گئے اور اس نے کہا کہ اگر تم نے ایمان کو قبول کر لیا تو لوگ سمجھیں گے کہ تم نے ڈر کر اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا. تو اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہے کہ آپ کلمہ کو پڑھ لیں کیونکہ بدن بڑی کی تھی, لیکن آخر میں وہ یہی کہتے رہے کہ پھر بعد میں لوگ مجھ کو کیا کہیں گے کہ اس نے جو ہے ڈر کر اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا تھا, نہیں ایمان قبول کیا. ابو جہل کیا جانتا نہیں تھا کہ یہ نبی برحق ہیں, سب جان چکے تھے. آپ کی طاقت کو دیکھ کر, آپ کی پاکیزگی کو دیکھ کر, آپ کی امانت کو دیکھ کر, کلام پاک کو سن کر, کہ وہ جانتے تھے کہ بھائی انسان کا کلام نہیں ہے, بڑے بڑے شاعروں نے تجربے کر لیے تھے کہ ہم ایسی ایک آیت بنا کر دکھا دیں, نہیں کر سکتے. لیکن کس چیز نے روک دیا ان کو؟ رسم و رواج, خاندانی پس منظر میں کہ لوگ کیا کہیں گے, خاندان کیا کہے گا, برادریاں کیا کہیں گی. تو ہم اپنی ایک عادت اپنے خاندان کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے, اپنے دوستوں کی مجلسوں کے خاطر نہیں چھوڑ سکتے, اپنے رسم و رواج کی بنیاد پر نہیں چھوڑ سکتے کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ملکہ بلقیس تو اندازہ کرو اپنی سلطنت کی بادشاہ تھی, اور کوئی چھوٹی موٹی سلطنت نہیں تھی, بڑی زبردست سلطنت تھی, بڑی زبردست طاقت تھی. اس کے ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ پوری سلطنت کا مذہب بدل گیا. اس لیے ملکہ بلقیس اس ششپنج میں رہی کہ میں نے قبول کرنا ہے نہیں کرنا, دل تو اس کا مان چکا تھا کہ اللہ کے نبی ہے, جب ہی تو اس نے مقابلہ نہیں کیا. قرآن کریم نے اس بات کو اس طریقے سے بیان فرمایا, وصدها ما كانت تعبد من دون الله, اس کو روک دیا ایمان قبول کرنے نے, ملکہ بلقیس کو روک دیا ایمان قبول کرنے نے, کہ ما كانت تعبد من دون الله, ان چیزوں کی عبادت کی وجہ سے جس کی وہ پہلے سے عبادت کیا کرتے ہیں. اس نے اس کو روک دیا کہ اتنے دن تک انها كانت من قوم كافرين, وہ کافر قوم اس میں سے تھی, وہ کافر قوم سے تھی. ابھی ان دنوں کی یہ ابھی وہی مقیم تھی ملکہ بلقیس, اور اپنے محل کی طرف سلیمان علیہ السلام نے جس محل کے حصے میں ان کا کی رہائش کا انتظام کیا ہوگا, وہاں ان کو لے جایا جا رہا تھا. تو میں نے جیسا پچھلے درس میں بھی یہ بات رکھی تھی کہ سلیمان علیہ السلام صرف زبانی دین کی اور مذہب کی تعلیم نہیں دے رہے تھے بلکہ دنیا کے نوادرات بھی ان کو دکھاتے تھے, طاقت بھی دکھاتے تھے, مال و دولت کے کرشمے بھی ان کو دکھاتے تھے تاکہ ان کے اوپر اثر ہو, کیونکہ جو دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں, مال و دولت سے, طرح طرح کی چیزوں سے. تو سلیمان علیہ السلام نے یہ کام کیا کہ جس جگہ اس کو ٹھہرایا جانا تھا اس جگہ کی پوری بلڈنگ, پوری عمارت شیشے کی تعمیر کروائی, کیونکہ دنیا کے خزانے ہاتھوں میں تھے, جنات ہاتھوں میں تھے, ہر چیز ہاتھ میں تھی, ہوائیں ہاتھوں میں تھی, تو کوئی چیز بنانے میں مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. آپ نے جنات کو لگا کر یہ ایک شیش محل تعمیر کروایا اس سے, اور شیش محل اس طرح تعمیر کروایا کہ اس کے بالکل درمیان میں ایک تالاب بنایا پانی کا, اور اس تالاب کے اندر مچھلیاں وغیرہ جو چیزیں وہ چھوڑی, اور اس کو شیشے اتنے نفیس اور صاف ستھرے شیشے سے بالکل پیک کر دیا, بند کر دیا کہ دیکھنے میں لگتا تھا کہ تالاب ہے اور اس میں پانی ہے, اس میں مچھلیاں ہیں, لیکن یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ چاروں طرف سے شیشے سے بند ہے. یہ ایک چیز دکھا دی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام گومل کا بالقیس کے لیے. چنانچہ جب محل میں لے جایا جانے لگا تو راستے میں اس طرح وہ تالاب بنایا تھا کہ بالکل راستے میں وہ تالاب آتا تھا. اس دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ یہ تالاب ہے اور گزرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنے شلوار کے پائنچے اوپر کر کے اس کو کراس کیا جائے, حالانکہ وہ بند تھا شیشے سے. اب سلیمان علیہ السلام نے کہا آئیے چلے محل کی طرف. اب ان کو لے کر جانے لگے تو ملکہ بلقیس نے یہ سوچ کر کہ اس پانی کو کیسے عبور کروں, تو اس نے اپنے شلوار کو اوپر کیا تو اس کی پنڈلیاں نظر آنے لگی, اس کی پنڈلیاں نظر آنے لگی. اس کو قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا قیل لہا ادخل الصرح, حضرت کہا کیا اس ملکہ بلقیس کو کہ آپ محل کے اندر چلیے. فلما رأته حسبته حجتا, جب ملکہ بلقیس محل کے اندر داخل ہوئی اور انہوں نے دیکھا اندر سے محل کو, حسبته حجتا, تو وہ یہ سمجھی, اس نے یہ گمان کیا کہ یہ گہرا پانی. وکشفت عن ساقیها, اور اس نے اپنی دونوں پنڈلیوں کو کھول لیا, ساق بولتے پنڈلی کو, اس نے اپنی دونوں پنڈلیوں کو کھول لیا. قال انه صرح ممرد من قواری, اور اس نے یہ کہا کہ یہ تو ایک محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں, ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں. قال اس نے کہا, یعنی کہنے والے نے کسی نے ان کو کہا کہ انہ صرف ممرد, کہ یہ تو ایک کیا ہے, ایک ایسا محل ہے جس کے اندر کے شیشے جڑے ہوئے ہیں. ملکہ بلقیس نے دیکھا کہ اتنا حسین محل تو اس نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا, اور ایسا تالاب, اتنا خوبصورت تالاب کہ جس کے اندر تالاب بھی ہے اور شیشہ بھی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ شیشہ ہے, کہ غلط اتنا قریب جا کر کے اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلا اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے. تو اس نے اندازہ کیا کہ ان کو اللہ رب العزت نے مال و دولت بھی اتنا عجیب و غریب دے رکھا ہے کہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں. تو اس نے پھر ایمان قبول کیا اور اس نے یوں کہا قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین, اب ایمان قبول کیا جاتا ہے اتنے دنوں کے بعد, اور کہا اے میرے رب. قالت ملکہ بلقیس نے کہا اے میرے رب انی ظلمت نفسی, میں نے اپنی جان پر ظلم کیا کہ اب تک میں کفر کا راستہ اختیار کیے رہی, اور باوجود یہ کہ میں نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیا تھا اور پرکھ لیا تھا, اس کے باوجود میں نے اسلام کے قبول کرنے میں تاخیر کی. وہ اسلم تو مع سلیمان, اور میں اسلام لاتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے, یعنی اسلام قبول کرتی ہوں اللہ کے ہاتھ پر, پھر وہ مسلمان ہو گئے. قرآن کریم میں تو واقعہ یہاں پر اثر پورا ہو گیا, کیونکہ یہ واقعہ بہت پرانا ہے, اور یہ واقعات اگر کلام پاک نہ ہوتا تو ہمارے پاس ان واقعات کے پہنچنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں تھا. تو وہ مسلمان ہو گئے. اس کے بعد کیا حالات پیش آئے اس کا تو قرآن کریم میں کوئی ذکر ملتا نہیں. کسی شخص نے حضرت عبداللہ ابن عیینہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر کیا ہوا بلقیس کے ساتھ, کیا نکاح کر لیا تھا ملکہ بلقیس کے ساتھ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت, تو پھر ایک انہوں نے تو کہا کہ قرآن کریم خاموش ہے, میں بھی کچھ نہیں کہتا ہوں, لیکن بعض دوسرے کتب تفسیر میں جیسے ابن عساکر نے حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ, عکرمہ ابن ابو جہل کے بیٹے حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس کے بعد بلقیس, ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا نکاح ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے نکاح کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو نکاح کرنے کے بعد کہا کہ آپ اسی طرح بادشاہ رہے اپنے علاقے کی جیسے آپ پہلے بادشاہ تھی, ان کو اپنی بادشاہت کے اوپر باقی رکھا اور سبا جو کہ ملک یمن کا علاقہ تھا وہاں پر واپس گئے. البتہ ہر مہینے حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کے پاس جاتے اور وہاں 3 دن تک قیام فرماتے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی ان کے لیے یمن میں 3 ایسے بہترین عمدہ قسم کے محلات تیار کرا دیے تھے جس کی کوئی مثال و نظیر نہیں تھی. یہاں پر آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ پورا ہوا جو سورہ نمل میں واقعہ آیا. اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ کئی سبق ملتے ہیں. اللہ رب العزت میرے مجھ کو میری بھی اصلاح فرمائے, آپ سب کی اصلاح فرمائے, ہمیں ان سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کلام پاک پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب کے اللہ تعالیٰ اصلاح ہو جائے اور کسی بھی چیز پر عمل کی توفیق ہو جائے تو پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں کون سا عمل ہمارا قبول ہو جائے گا. پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی طاقت, اتنی بڑی قوت دی تھی کہ دنیا کی بادشاہ ہمارے ہاں آج چھوٹے سے خطے پر بادشاہ ہوتا ہے تو تکبر اور غرور آسمان پر پہنچ جاتا ہے. آپ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے, اس سے بات ہی نہیں کر سکتے اور وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے اور بادشاہت بچانے کے لیے دنیا کی کیا کیا زندگی اختیار کرتا ہے. اللہ, پہلا سبق یہ ملا کہ باوجود تمام تر قدرت کے کہ جنات بھی, چرند و پرند بھی, جانور بھی, ہوائیں بھی آپ کے قبضے میں تھیں, دنیا کی بادشاہت ہے, تمام دنیا کے خزانے آپ کے ہاتھوں میں تھے, لیکن آپ اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے تھے, آپ تکبر نہیں کرتے تھے اور ہر بات پر یہ فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ کا شکر ادا کرو. چنانچہ وہ روایت آتی ہے کہ روایت میں کلام پاک کی یہ آیت آتی کہ فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی, جب وہ ملکہ بلقیس کا وہ تخت آ کے اترا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا من فضل ربی, یہ اتنی طاقت اللہ, اے اللہ آپ نے مجھ کو دے دی کہ میں نے کہا اور اتنی دور ملک سے اٹھ کر اس ملکہ بلقیس کا اتنا بھاری بھرکم تخت چند سیکنڈوں میں میرے پاس آ گیا. فرمایا کہ ھذا من فضل ربی, میرا کوئی کمال نہیں اس قدرت کے اندر, یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ کا فضل ہے. پھر آگے جو فرمایا لیبلونی اشکر ام اکفر, یہ اس لیے اللہ نے مجھ کو نعمت عطا فرمائی تاکہ وہ اللہ مجھ کو آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں یا اس کی نافرمانی کروں یا اس کی ناشکری کروں. ومن شکر فانما یشکر لنفسه, پھر فرمایا جو اللہ کا شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. ومن کفر فان ربی غنی کریم, کوئی انسان ناشکری کرتا ہے میرا رب غنی ہے, میرا رب کریم ہے. تو پہلی بات جو سبق ملتا ہے کہ باوجود تمام طاقت ہونے کے, باوجود تمام قدرت ہونے کے, حضرت سلیمان علیہ السلام یہی فرماتے رہے گے یہ اللہ کا فضل ہے, میرا کوئی کمال نہیں, یہ آزمائش ہمارے اوپر کہ ہم شکر کرتے ہیں کہ ناشکری کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ شکر کرو گے اپنے فائدے کے لیے کرو گے, اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنا, فائدہ آپ کی ذات کو پہنچنا. اللہ, کتنا بڑا سوال ہے. آج ہم میں کسی انسان کو اگر تھوڑی سی دولت مل جاتی ہے, تھوڑا سا عہدہ مل جاتا ہے, تھوڑا سا کوئی شہرت ہو جاتی ہے تو دماغ آپ کے آسمان پہ پہنچ جاتا ہے, شکر سے گزرا, انسان تکبر کے اوپر اترا ہے. تو پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو نعمت ملے گی, تعلیم کی صورت میں ہو, دولت کی صورت میں ہو, منصب کی صورت میں ہو, خوبصورتی کی صورت میں ہو, کسی شکل میں ہو, ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اور یہی کہتے رہو کہ یا اللہ یہ آپ کا فضل ہے, آپ کا احسان ہے, میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا, سب کچھ اللہ کا فضل, اللہ ترتیب بنانے والے, دینے والا اللہ, لینے والا اللہ, زندگی اللہ کے ہاتھ میں, موت اللہ کے ہاتھ میں, عزت اللہ کے ہاتھ میں, ذلت اللہ کے ہاتھ میں, ہر چیز کا خزانہ اللہ کے ہاتھ میں, وہی قادر مطلق ہے, وہی مسبب الاسباب ہے, وہی مالک الملک ہے, وہی طاقتور ہے, وہی بادشاہوں کا بادشاہ. یہی بات ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ بیٹھ جائے, جب اللہ کی نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کرو, اور اللہ کی اس نعمت کو اللہ کی مرضی میں استعمال ہو, اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال ہو. دوسرا سبق یہ ملتا ہے اس واقعے سے کہ ملکہ بلقیس نے لڑائی کو ترجیح نہیں دی, وہ جان گئی, سمجھ گئی کہ یہ معاملہ طاقت سے حل ہونے والا ہے نہیں. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مشورے میں اللہ نے بڑی برکت رکھی, اس نے مشورہ کیا. میں نے جیسا پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ امرهم شورا بینهم, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے کہ ان کے آپس کے معاملات باہمی مشوروں سے طے پاتے. تو مشورے کی برکت یہ ہوئی کہ ملکہ بلقیس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ان سے لڑنا نہیں, لڑائی کو اللہ رب العزت نے پسند نہیں فرمایا, لڑائی کو پسند نہیں فرمایا. ولا تتمنا لقاء العدو, یہ فرمایا گیا کہ تم دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا مت کیا کرو, لڑائی کی تمنا مت کیا کرو, کہ لڑائی ہونی چاہیے, جنگ ہونی چاہیے. منع فرمایا اس کی آرزو کرنے, کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں اس کا بعد میں نتیجہ کیا نکلے گا. تم کتنے ثابت قدم رہتے ہو, کتنے ثابت قدم نہیں رہتے. دوسری بات, ایک اور بات پتہ چلتی ہے, وہ سنت بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو آسان کاموں میں سے کسی دو چیزوں میں سے آسان چیز کا انتخاب کرتا ہوں, یہ عادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ملکہ بلقیس نے بھی یہی کام کیا کہ ملکہ بلقیس نے یہ کام کیا کہ آسان چیز کو اختیار کیا. ایک راستہ اس کے پاس جنگ کرنے کا تھا اور ایک راستہ اس کے پاس جا کر ملنے کا تھا کہ مل کر دیکھیں, حالات کا جائزہ لیں, پھر وقت پہ فیصلہ کریں گے. چنانچہ وہ آئی, آ کر اس نے دیکھا, اس کو اندازہ ہوا کہ نہیں, یہ معاملہ طاقت کا نہیں تھا, یہاں تو ہمیں ہار ماننی ہی تھی اور اسلام کو قبول کرنا تھا, لیکن اسلام کو قبول اس نے سوچ سمجھ کے کیا, کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا. تو دو, یہ تیسری بات پتہ چلتی ہے. اور چوتھی اور بات جو ہے وہ ہم سب کے لیے سبق ہے, وہ یہ ہے کہ جب انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ حق چیز کیا ہے, حق کیا ہے, صحیح بات کیا ہے, پھر اس کے ماننے میں انسان کو اپنی روایات, اپنے خاندانی اقدار, اپنے رسم و رواج, اپنے طور طریقے, اپنے معاشرت, ان سب کو چھوڑنا پڑتا ہے اور وہی انسان فائدے میں رہتا ہے. یہ سب چیزیں انسان کو روکتی ہے کہ دیکھو تم یوں نہیں کرنا, ایسا ہو جائے گا, ایسا نہیں کرنا, ایسا ہو جائے گا, خاندان کیا کہے گا, دوست کیا کہیں گے, لوگ مجھ کو پتہ نہیں کیا ان کے لقبوں سے تعبیر کریں گے. لیکن جب ایک مرتبہ بات سمجھ میں آ جائے, اور ملکہ بلقیس کے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مجھ کو دعوت جو اسلام کی طرف دی جا رہی ہے, یہ ایک نبی برحق ہے, اللہ کے نبی ہے, یہ مجھ کو دعوت دے رہے, یہ کوئی اور آدمی نہیں ہے, تو اس نے پھر اپنی پرانے مذہب کو چھوڑنے میں دیر نہیں لگائی. عادتوں کو چھوڑنا آسان ہے, مذہب کو چھوڑنا آسان نہیں. اپنے رسومات پر رسومات چھوڑنی آسان ہے, پرانے آبا و اجداد کے مذہب کو چھوڑنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کوئی صحابہ کرام کے خاکوں میں نہیں پہنچ سکتا عام انسان. ان حضرات نے پورے اپنے خاندانوں سے لڑ کر ایمان قبول کیا, اس کی پاداش میں اپنا شہر چھوڑنا پڑا، اپنی زمینیں چھوڑنی پڑی، اپنی جائیدادیں چھوڑنی پڑی اور ہجرت کرنی پڑی اپنے شہر سے دوسرے شہر کی طرف، جہاں کوئی پرسان حال نہیں تھا بظاہر دیکھنے میں، یوں تو اللہ کی مدد تھی، نصرت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن ظاہر اخبار میں کچھ بھی نہیں تھا. اور حقیقت میں یہی تھا کہ بہت سارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ایسے تھے، بڑی غربت کی زندگیوں میں آ گئے، بڑی تکلیفوں میں آ گئے تھے دنیاوی طور پہ، لیکن سب کو قربان کیا، کیونکہ یہ سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ یہ نبی برحق ہے، انہی کے ساتھ اب جینا ہے، انہی کے ساتھ اب مرنا ہے. تو یہ بات کہ جب کوئی حق بات سامنے آئے، تو حق بات سامنے آنے کے بعد پھر انسان کو اپنے جذبات کی قربانی دینی ہو تو وہ دے، رسم و رواج کی دینی ہو تو وہ دے، اپنے خاندانی اقدار کی دینی ہو تو دے، لیکن جب بات سمجھ میں آ گئی تو اب وہی کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا میں نے واقعہ پہلے بھی سنایا تھا آپ کو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مدینہ طیبہ سے تشریف لے گئے، یہ حضرات مکہ مکرمہ کو تو کتنا یاد کرتے ہوں گے، اندازہ کریں آپ. ہم لوگ جب جاتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ حاضری کی توفیق ہمیں دے دیتے ہیں اور موقع مل جاتا ہے، 10-15 دن رہ کر ہم آتے ہیں تو ہم مہینوں سالوں حرمین شریفین کا ذہن سے خیال نہیں جاتا. یہ حضرات تو پیدا ہی وہی ہوئے، پلے بڑے ہوئی وہی رہنا، آبائی شہر، آبائی خاندان بھی پورا وہاں، ان کی محبت دیکھو کیا ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 6 سال کے بعد جب بہت زیادہ یاد آئی بیت اللہ شریف کی اور مکہ مکرمہ کی، تو عمرے کے لیے تشریف لے گئے صحابہ کرام کے ساتھ، سارے صحابہ کرام ساتھ چلے گئے جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے. جب حدیبیہ کے قریب پہنچے، بالکل مکہ مکرمہ کے قریب 15 کلومیٹر کے فاصلے پر تقریباً یہ جگہ ہے، وہاں پہنچے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آپ نے بھیجا مکہ مکرمہ کہ جاؤ مذاکرات کر کے آؤ کہ ہم لوگ آ رہے ہیں، ہم اتنے سارے لوگ ہیں تو ہمیں آنے دیا جائے، کہیں ایسا نہ کہ وقت اوپر کوئی بدمزگی ہو، لڑائی جھگڑا ہو. تو ہم تو عمرہ کرنے آ رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی بات ہو جو بدمزگی کا باعث ہو. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا انتخاب اس نے کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت بڑے سردار مکہ مکرمہ کے، خاندان بھی بہت اونچا تھا، مال و دولت کے اعتبار سے بھی اللہ نے بڑی وجاہت دی تھی، تو ان کی سب عزت کرتے تھے، ان کو بھیجا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے رات اپنے چچا زاد بھائی کے گھر گزاری اور صبح کو مذاکرات کے لیے جانا تھا سرداران قریش سے مذاکرات کے لیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شلوار وہ ٹخنوں سے اوپر جیسا سنت تھی، اس طرح شلوار، ان کے ہاں کا رواج یہ تھا، قریشیوں کے ہاں کا، اہل مکہ کے ہاں کا، کہ جتنی شلوار لٹک رہی ہو اتنی لٹکے کہ زمین پر زگ زیگ بناتی بھی چلے، تو ان کے ہاں وہ شلوار جو تھی وہ کہا جاتا تھا کہ اس کو پہننے اور اوڑھنے کا بڑا ڈھنگ آتا ہے، بڑا سلیقہ. اب یہ روانہ ہوئے اپنے طریقے سے شلوار اوپر کر، ان کے چچازاد بھائیوں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے مذاکرات جب تک آپ کے ہو رہے ہیں آپ اپنی شلوار کو تخنوں سے نیچے کر دیں، کیونکہ آپ کا لباس ان کے لباس کی طرح ہوگا تو آپ کی بات ان کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوگی. حضرت عثمان سنت کو چھوڑنے والے تھا، خلیفہ راشد تھے، تو معمولی بات نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک جملے میں جواب دے کر ان کو خاموش کر دیا. انہوں نے فرمایا کہ ہاکذا سنت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعض روایت میں یوں آیا کہ یوں فرمایا کہ ہاکذا عزرت محمد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شلوار ایسی ہی ہوتی ہے جیسے میں نے پہنی. بس میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شلوار کو ایسی ہی ہوتی ہے جیسے میں نے پہنی ہوئی. مطلب یہ کہ میں مذاکرات سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں کہ میری بات چلتی ہے نہیں چلتی، میں سنت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، میری شلوار تو ایسی ہے جیسے آقا کی شلوار. کسی کو بات سمجھ میں آئے تو سمجھ لو، نہیں سمجھ میں آتی چھوڑ دو. ایسے تھے یہ لوگ. کس طرح کے دربار میں حاضری ہو رہی ہے؟ مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں دو صحابہ کرام. کس طرح اندازہ کیجیے آپ. جیسی آج کل کے ہمارے ہاں آپ امریکہ سمجھ لیں سپر پاور تھا پہلے اس زمانے میں، بھی دو سپر پاور تھی، اب تیسرا ایک کس طرح. ہمارے ہاں کی روس تھا اور امریکہ تھا، روس کا خاتمہ ہوا اب امریکہ رہ گیا. مذاکرات ہو رہے ہیں، جنگ ہونے جا رہی ہے، دنیا حیران ہے کہ یہ صحابہ کرام نہ ان کی تلواروں میں صحیح طریقے سے ان کی تلواریں بھی سیدھی نہیں، اس میں بھی پٹیاں بندی ہوئی ہیں تلواروں کے اوپر، یہ لڑنے جا رہے ہیں کس طرح سے. پڑاؤ ڈال دیا صحابہ کرام نے، مذاکرات کے لیے بھیجا دو صحابہ کرام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مثال آ رہا ہے. زمانہ حضرت ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ کا تھا. مذاکرات کے لیے جو ایک سفارتی آداب تھے کہ سفیروں کو ایسیوں کی عزت کی جاتی تھی اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جاتا تھا، ان حضرات صحابہ کرام کے ساتھ بھی اچھا معاملہ ہوا، توازو کی گئی، اکرام کیا گیا. تو جب یہ بیٹھے کس طرح کے دربار میں کھانے کے لیے، جو ان کے توازو کے لیے چیزیں رکھی، تو ایک صحابی کے ہاتھ سے ایک لقمہ نیچے گر گیا. تو انہوں نے سنت کے مطابق اس کو اٹھایا، دیکھا کوئی چیز نہیں تھی، اس کے ساتھ کیا کھانے لگے. تو درباریوں میں سے کسی نے ہاتھ ان کو مار کے کہا کیا حرکت کر رہے ہیں، معلوم ہے کس طرح کے دربار ہے، یہاں جو چیز گر جائے تو اٹھا کے نہیں کھائی جاتا، جہاں جو چیز گر جائے اس کو اٹھا کے نہیں کھایا جاتا، یہ کس طرح کا دربار ہے. انہوں نے صحابی نے جواب دیا، یہ صحابہ کرام چگنے والے تھوڑے تھے ہوتے تھے دین کے معاملے میں، سنت کے معاملے میں. انہوں نے کہا کہ انا ترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان احمقوں کے خاطر چھوڑ دوں؟ انترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان کس طرح جن کو احمقوں سے تعبیر کر رہے ہیں، ان احمقوں کے خاطر چھوڑ دوں میں؟ تو بات یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، پھر آدمی جب حق کو قبول کرتا ہے اور حق کے اوپر جمتا ہے، وقتی طور پر تو دشواریاں ضرور آتی ہیں، لیکن جب کوئی انسان سر گزرتا ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی کیسی حلاوت نصیب فرماتا ہے، اس کی حلاوت وہی جانتا ہے. ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ سمجھ چکے تھے کہ ہم غلط راستے پر تھے، اب صحیح راستہ ہمارے یہ بتایا ہوا ہے، یہ ہے دین کا، شریعت کا. جب سمجھ میں آ گئی پھر کسی کو خاطر میں نہیں لے کر آئے، کیا خاندان، کیا برادریاں، کیا رسم و رواج، وہ کیا کہے گا اور وہ کیا کہے گا، کسی کی پرواہ نہیں. بس اب سمجھ میں آ گئی، یہی کام بلکہ بلکہ اس نے کیا، اور یہی کام اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے سامنے جب کوئی شریعت کا مسئلہ آئے، ہمارے سامنے جب کوئی شریعت کا حکم آئے اور آپ کو یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ حق ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، پھر اپنی کوئی بات آگے سے نہیں کرتے، پھر اپنی کوئی بات رائے نہیں چلانی، پھر اپنا کوئی شوق نہیں چلانا، بس پھر مان لیا تو مان لیا، جب اللہ کے ہو گئے، اللہ کے نبی کے ہو گئے، تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں، بس تو ہم دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ اور استقامت دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ بات کر رکھے، یہی کلید کامیابی ہے. ورنہ انسان اگر اس راستے کے اوپر نہ چلے اور اپنی ضد اور اپنی انا کو نہ چھوڑے، تو یہ ضد انسان کی اور انانیت انسان کی، یہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو وہاں لے جا کر مارتی ہے کہ پلٹنے کا بھی راستہ نہیں بچتا. بڑے بڑے دنیا کے متکبر گزرے، بڑے بڑے دنیا کے شہنشاہ گزرے، دولتوں کے انبار والے گزرے، شہرت والے گزرے، لیکن اپنی انانیت میں رہ گئے، اپنی ضد میں رہ گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ عمر سبھی اللہ نے رکھی ہے سو وہ پوری تو ہو گئی، لیکن آگے کی زندگی کیا ہے، وہ اللہ ہی جانتے ہیں کس کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کرنا ہے. لیکن یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ کامیابی اس انسان کو اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرماتے ہیں جس کا ایمان کامل پر خاتمہ نصیب ہوتا. کامیاب وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ ایمان دے دے. اور میں یہ بات پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے کہ ہم نے دین پر عمل کیا تو ہم دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے. یہ صرف شیطان کا بہکاوا, یہ ہمارے ذہنوں میں رہ گیا, یہ آ گیا ہمارے ذہنوں میں, ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں آ گیا, لوگوں کے ذہنوں میں آ گیا کہ ہم نے اگر شریعت کی پابندی کی تو ہمیں دنیا چھوڑنی پڑے گی. میں یہی آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ بالکل شیطانی خیال ہے, یہ بالکل مکر ہے, یہ بالکل فریب ہے کہ ہم دین پر عمل کریں گے تو دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے اور دنیا ہمارے ہاتھوں سے چلی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حیات طیبہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے دنیا میں پیچھے نہیں ہے, صحابہ کرام کسی سے پیچھے نہیں ہے. جن صحابہ کرام, وہ بہت سارے صحابہ کرام بہت مالدار تھے, بڑی اللہ نے ان کو فراوانی دی تھی, وہ بہت سارے صحابہ کرام غریب بھی تھے. ہر قوموں میں ایسے ہی ہوتا, کچھ امیر ہوتے ہیں کچھ غریب ہوتے ہیں, سارے امیر نہیں ہوتے سارے غریب نہیں ہوتے. تو یہ تصور کہ ہم دین پر عمل کریں گے پیچھے رہ جائیں گے, یہ غلط خیال ہے. آپ کر کے دیکھیے, آپ اپنے بچوں سے کہیں, اپنے 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 گھر والوں سے کہیں کہ پردہ کریں, آپ یقین مانیں دنیا عزت کرے گی. یہ شیطان کا بہکاوا ہے کہ لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے. آپ سنتوں پر عمل کریں, دنیا عزت کرے گی آپ کی, اور کوئی آپ کی اس بنیاد پر بے عزتی نہیں کر سکتا کہ جناب آپ نے داڑھی رکھ لی تھی, آپ نمازیں پڑھتے ہیں, آپ روزہ رکھتے ہیں اور آپ شریعت کی پابندی کرتے ہیں. یہ شیطان کے بہکاوے. جو ملنا ہے وہ تو مل کر رہے گا, دنیا کی کوئی طاقت آپ کے ہاتھ سے, آپ کے حصے کا آیا ہوا رزق آپ کے حصے کی آئی ہوئی چیز کو کوئی نہیں چھین سکتا. جو عزت اللہ نے لکھی وہ عزت مل کر رہے گی, جو دولت اللہ نے لکھ دی ہے وہ دولت مل کر رہے گی, جو رزق اللہ نے آپ کے ہاتھوں کے لیے لکھ دیا وہ آپ کے پاس آ کر رہے گا. ہم یہ سوچیں کہ بھائی میں نے اگر مسجدوں میں جانا شروع کر دیا تو لوگ کہیں گے مولوی ہو گئے, میں نے داڑھی رکھ دی تو لوگ کہیں گے ملا ہو گئے. یہ تو دنیا, تو بھائی آپ کچھ کر لو گے اعتراض تو کرتے ہی رہیں گے. آسمان کے تارے بھی توڑ کے لا دو گے نا تو دنیا والے, یہ تو ہوگا نہیں کہ کوئی آپ کو کچھ کہنا چھوڑ دے, وہ تو ہر حال میں آپ کو کہے گا, ہر حال میں آپ کو کہے گا. ہمارے اگر میرے دادا مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو علماء کا طبقہ ہوتا ہے نا, ملامتی طبقہ ہوتا ہے. کہتے ملامتی طبقے کا مطلب ہے کہ لوگ ہر حال میں ان کو برا بھلا کہتے ہی رہتے. تو فرمایا کرتے تھے پرواہ مت کیا کرو, کہتے ہیں کہ تم اگر صرف دین کا کام کرتے رہو گے, مدرسے میں رہو گے, مسجد میں رہو گے, تو لوگ کہیں گے کہ بھائی دیکھو ساری دنیا باہر کیا ہو رہا ہے, اس مولوی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ مدرسے کے باہر کیا ہو رہا ہے, یہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا اللہ کی ضربے لگا رہا ہے, دین کا کام کر رہا ہے, باہر کے اس کو پتہ ہی کچھ نہیں. کہتے ہیں اگر وہ بیچارہ باہر نکل کر کام کرے گا تو لوگ کہیں گے دیکھو مولوی ملا کو دیکھو, یہ بھی مدرسے سے باہر جانے لگا, یہ بھی دنیا کے چکر میں لگ گیا. کہتے ہیں کہ سیاست کرو تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کام اس کا اللہ کے دین پھیلانا تھا, یہ مولوی سیاست کے چکر میں لگ گیا. کہتے ہیں سیاست نہ کرو تو کہتے ہیں کہ دیکھو دنیا کیسی گندی سیاست ہو رہی ہے, اچھے لوگ تو آتے ہی نہیں سیاست کے اندر, تو دیکھو یہ بھی یہاں بیٹھا ہوا. کہتے ہیں اس چکر کو چھوڑ دو کہ کون تمہیں کیا کہے, یہ دنیا کے میں تو ہر آدمی ہر وقت کوئی نہ کوئی تان و تشریح تو کرتا رہے گا, ہر انسان پہ کرتا رہے گا, یہ تو عادت ہے دنیا. تو کیوں نہ انسان ایک سیدھے راستے کو اختیار کرے. اللہ رب العزت سے بس میری دعا ہے, اللہ تعالی ہم سب کو دین مستقیم پر قائم و دائم رکھے, شریعت کے احکامات کی ہم کو ہمارے دل میں اللہ تعالی اہمیت بھی پیدا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسی پر میں بات ختم کرتا ہوں, رکوع ہو رہا ہے اس لیے بات یہاں پہ میں نے ختم کر دی. البتہ اتنی بات ہے کہ میں آئندہ دو ہفتے میں یہاں نہیں ہوں گا, اس لیے آئندہ دو ہفتے درس نہیں ہو پائے گا انشاءاللہ. آخری جو اتوار ہوگا 5 جون کو آخری اتوار ہے, تو فون کر کے پتہ کر لیجئے گا. اگر مجھے چاند کا حساب یاد نہیں کہ اس دن چاند رات کا امکان ہے یا اگلے دن ہے بندہ آنا رمضان کی, تو پتہ کر لیجئے گا درس ہوگا نہیں ہوگا, لیکن یہ دو ہفتے درس نہیں ہو پائے گا.